الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کے حوالے سے متعدد دفعہ ارشاد فرمایا ہے. اصول ہے کہ اللہ کریم کو حصہ جب ایک بار بھی بیان فرما دیں قرآن کریم میں تو اس کی حیثیت فرض سے ہے. اتنی دفعہ اور متعدد دفعہ بیان فرمانا ذکر الہی کی اہمیت کو اتنا ہی بڑھاتا ہے. یہ آیہ کریمہ جو میں تلاوت کرنے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے حج سے متعلق ہے اور عبادات میں فرائض سب سے بڑا حکم ہے اور فرائض میں حج وہ عبادت ہے کہ جو فرض ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو اس کی اہلیت رکھتا ہو جس کے اندر یہ استطاعت ہو. لیکن اس کی ادائیگی کے ساتھ بھی ذکر کے حوالے بیان ہیں. تو یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں, اس پہلو پر بھی گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو, پھر جب تم عرفات سے واپس چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اور جیسا تم کو سکھایا ہے ایسے اس کو یاد کرو, اور اگرچہ اس سے پہلے تم ان طریقوں کو نہیں جانتے تھے. معزز سامعین کرام, جب یہ ارشاد ہوا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تو قدیم رواج آ چکا تھا کہ حج کے ایام میں کاروباری حیات مخصوص کر دی گئی تھی. اہل قریش اہل مکہ سال کے وہ ایام جو حج سے متعلق مخلوق خطہ عرب سے وہاں آتی تھی وہ کیسا تھا, ان کے اعمال کیسے تھے, مقصد کیسا تھا, وہ ایک الگ پہلو ہے. چونکہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت اللہ شریف میں بھی اتنی بت پرستی ہو چکی تھی کہ ہر ضرورت کے لیے ایک الگ الگ بت بنا دیے گئے تھے, اور سینکڑوں بت تھے, اور سینکڑوں بت فقط بیت اللہ شریف میں نہیں تھے, پھر ہر گھر میں تھے, ہر گھر میں ہر فرد کے اپنے اپنے بت تھے, ان کی اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی چاہت کے بت تھے. تو ایک الگ پہلو اور الگ موضوع ہے, لیکن جو ایک رواجی پہلو کاروبار کی حیات سے تھا وہ یہ تھا کہ ان مخصوص ایام میں کاروباری حیات جو تھی اسے بہت اہمیت حاصل تھی, اور آنے والے جو ان رواجات میں بھی بیت اللہ شریف کی طرف آتے تھے ان کا مانگنا بھی دنیا تھا. چونکہ اخروی حیات کی حقیقت اور اس کے حصے جن کا اطلاق ہونا یہ تو وہ حصے ہیں جو بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل ہوئی, اور وہ حصے دین کے جو پہلے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے تھے انہیں تو چھوڑ کر یہ شرک اور کفر تک لوگ پہنچ چکے تھے. تو جب بات حج کے ان مخصوص دنوں کی بھی آتی ہے تو جب شناسائی ہی نہیں رہی مالک کل کائنات سے, ان حصوں کو چاہ ہی نہیں کہ اس تسلسل کو اختیار کرتے ہوئے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کا دخل اپنے معمولات میں شامل ہوتا چلا گیا تو پھر آخر کار حق نہ رہا, رواجات رہے. اب جب حق نہیں ہے, قرب الہی کی بات نہیں ہے, رضائے باری تعالیٰ کی بات نہیں ہے, اخروی حیات کی بات نہیں ہے, اور وہ ابدالآباد کامیابی جو ہمیشہ کی ہے جب اس کی چاہت نہیں ہے تو پیچھے کیا بچا, پیچھے دنیا بچی. تو جو وہاں ذمہ دار تھے وہ, ان کے علاوہ جو اہل مکہ تھے وہ, یا جو خطے عرب سے بیت اللہ شریف کی زیارت کو آ رہے ہوتے, تو ان تمام کی جو غرض تھی وہ فقط دنیاوی حصے رہ گئے. اور دنیاوی حصوں میں قدیم عرب میں کاروباری حیات تھی, اس کے علاوہ اس میں بھی وہ درجہ نہیں تھا کہ عموماً لڑائی رہتی تھی, عموماً جو جانوروں کا اور غلہ بانی کا وہ جو حصے تھے ان میں بھی قبائلی جھگڑے رہتے تھے, اور ان جھگڑوں کے سبب کو ترقی جو ظاہری ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی تھی. اور اس خطہ عرب کے گرد گرد دنیا کی مضبوط ترین اس وقت کی سلطنتیں تھیں, اور کوئی سلطنت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس خطہ عرب کو وہ اپنے اس حصے میں اپنے زیر نگین لے لے, اپنی حکومت میں شامل کر لے, چونکہ یہاں سے حاصل تو کچھ ہوگا یا نہیں, یہاں پر خرچ زیادہ کرنا پڑے گا, یہاں کو سنبھالنا زیادہ پڑے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ جس طرح کی خانہ جنگیوں میں ہیں, ملوث ہیں, جس طرح کی رسم و رواجات میں ہیں, تو ان سے حاصل تو کچھ نہیں, یہ اپنی اسی بہر میں لگے رہیں. تو جب اس قدیم زمانے میں اور زمانے جاہلیت میں مخصوص ایام عبادت کے حوالے سے مختص تھے, تو اس میں آنے والے بھی اور جو اہل مکہ تھے وہ بھی, اس میں تجارت جو ہے وہ دنیاوی امر کے حصوں میں ایک بہت بڑا حصہ. قرآن کریم تمام اصول و ضوابط بیان فرماتا ہے جو حیات سے متعلق بھی ہیں, جن کو اختیار کر کے اخروی حصوں میں کامیابی نصیب ہوگی. چونکہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں, ہمارے معاملات ظاہری ہوں, ضروریات زندگی ہوں, حتیٰ کے عبادات کے پہلو, یہ سارے وہ حصے ہیں جو ہماری ضرورت ہے, اور ہمارے ان اعمال کا عند اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصول و ضوابط بیان فرمائیں گے, اور اس کا کرم اور اس کا احسان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, پھر ایک ایک موقع پر کلام ذاتی عطا فرمایا, کتنا احسان ہے. وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابیہ رسول زار و قطار رو رہی تھیں, تو کسی نے انہیں عرض کیا کہ صبر کریں, یہ حقائق ہیں اور ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا. تو انہوں نے فرمایا, اس کا مفہوم عالی کچھ اس طرح ہے کہ بے شک ایسا ہی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے جو اس عالم خلق میں رب العالمین کا کلام آتا تھا اور وہی الہی نازل ہوتی تھی, اس کا انقطاع بھی تو واقعہ ہو. تو کتنا کرم اور احسان تھا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس عالم خلق میں کلام ذاتی سے نوازا جاتا تھا, اور کتنا احسان ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو مخاطبین ہیں, جنہیں مخاطب فرمایا گیا. تو جب حج کی بات آتی ہے تو بے شک حج کے دنوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو, یعنی دو پہلوؤں پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اللہ کریم سے اپنی ضروریات زندگی کا طلب کرنا, یہ بھی بیان ہوتا ہے, اور یہ پہلو بھی بیان ہوتا ہے جب فقط حج کے ساتھ مخصوص ایام میں بات آئے گی, تو یہ پہلو بھی آتا ہے کہ حج کے دنوں میں اگر کوئی ایسا ضرورت, کوئی ایسا لین دین جس سے آپ کو روزی یا روزگار میں کوئی اضافہ ملا, ضروریات زندگی کی تکمیل ہوئی, تو وہ مانے نہیں ہیں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے عہد جاہلیت میں مقصود ہی دنیا تھی کہ اگر کوئی یہ رکھ لے کہ میں حج کے لیے تو جا رہا ہوں لیکن کاروبار کر لوں ساتھ حج بھی کر لوں گا, تو کاروبار تو شاید اس کا ہو جائے گا, حج نہیں ہوگا, عبادت رہ جائے گی. تو نیتن جو عبادت کا اختیار کرنا ہے پھر موقع پر کسی درجے میں اسے روزی یا روزگار کے مواقع ملے ہیں تو ان کا اس نے اختیار کر لیا تو وہ جائز ہے, وہ کوئی تجاوز نہیں ہے. لیکن مقصد اگر وہ ہو تو وہ درست نہیں ہے, اور بہتر یہ ہے کہ اپنی عبادت میں رہے اور اپنی جو کاروباری حیات ہے اس کی طرف دھیان نہ دے. لیکن اگر اس کا کوئی ایسا حصہ کوئی لین دین ہو گیا, کہیں کو خرید و فروخت ہو گئی, کسی چیز کو بیچ دیا یا کہیں سے خرید کر کچھ اس میں فائدہ حاصل ہو گیا, تو کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. اور یہیں سے اگر اس پہلو کو بھی دیکھا جائے کہ عبادات کے لیے اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے مساجد میں اسلامی دنوں کے حوالے سے رمضان المبارک میں, تو یہ مختلف پہلوؤں اور مختلف حصوں اور اوقات میں اسلام اور اسلام پر عمل پیرا ہونے اور عبادات کے لیے اور دین کے سمجھنے سیکھنے اور سمجھانے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں. تو یہاں سے ایک حصہ ایسا بھی ملتا ہے کہ جب بندہ دین اسلام کے سیکھنے یا اس پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو پھر وہاں اگر وہ مقصود کر لے گا کاروبار یا تو یہ بھی مناسب ہے. اور یہ اکثر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں اجتماعات دین کے حوالے سے ان کا انعقاد ہوتا ہے تو وہاں ایسا طبقہ بھی درمیان میں شامل ہو جاتا ہے جو صرف کاروبار کے لیے جا رہا ہوتا ہے, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہیں وہاں کی باجماعت نماز کا بھی لحاظ نہیں ہوتا, چونکہ ان کے گمان میں اس وقت کے دوران کو گاہک جو ہے وہ نہ چلا جائے. تو یہ حصے درست نہیں ہیں, چونکہ کلام ذاتی ہے اور یہاں سے اصول وضع ہوتے ہیں, اور یہ فقط ان مخصوص اوقات کے لیے نہیں, یہ روز معاشر تک ہے, اور یہ کلام ذاتی ہے, عبدالعباد ہے, قیام قیامت تک حق کا جو راہ کا تعین ہے یہ موجود ہے تو اس کا تعین ہے. تو اصول و ضوابط وضع ہوتے ہیں, اور عبادت کے دوران اور فرائض میں کتنا بڑا حکم ہے حج کا کہ اس کے دوران مخصوص عبادت کو رکھا جائے, نیتن جو ہے وہ کاروباری حیات جو سے نہ رکھا جائے. تو ایک اصول سمجھ آتا ہے کہ جہاں اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے عبادات کے پہلوؤں سے بندہ جا رہا ہے, دین سیکھنے جا رہا ہے, دین پر عمل کرنے جا رہا ہے, تو وہاں پر جو دنیاوی حیات یا روزگار ہے اسے اولیت نہ دے, وہ درست نہیں ہے. وہ اس کا جو مقصد ہے وہ زائل ہو جائے گا جو عبادت کے پہلوؤں سے ہے, اور اگر عبادت کے پہلوؤں سے ضائع ہو گیا تو پھر اس کی کاروبار کیسا. دیکھیں نا, دنیا کی جو حیات ہے یہ مختصر ہے, وقتی ہے, کل من علیہا فان, کچھ نہیں رہنا, چلے جو ہے ہر نفس کو جو ہے وہ موت واقع ہونی ہے, تو کوئی چیز رہنی نہیں. تو وہ کون سی عقل مندی ہوگی کہ وہ فائدہ حاصل کیا جائے جو وقتی لمحات کے ساتھ وقتی فائدہ ہو اور ختم ہو جائے, اور وہ حصے جو عبدالعباد جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا بندہ فائدہ نہ لے سکے اور وہاں کا اپنے لیے نقصان پیدا کر لے, تو وہ کون سا کاروبار, وہ کون سا شعور ہے, وہ کون سی عقل کی بات ہے. تو ہر پہلو سے اگر آپ اس حصے کو دیکھتے آئیں تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ توکل الی اللہ جو ہے وہ بہت بڑی شے ہے. اس نے پیدا فرمایا ہے, رب ہے, فضلا من ربکم, یہاں صفت بیان کی گئی, اور رب کی صفت جب بیان فرمائی جا رہی ہے تو اس سے مراد ہر خلق کی ضرورت کا پورا کرنا ہے. جب وہ ضروریات اپنی مخلوق کی پوری کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے, مالک کل کائنات لے رہا ہے, تو پھر اس کے حضور سجدوں میں بھی جا کر روزی ڈھونڈنا, پھر یہ کون سا شعور کی بات, کون سے قرب کی بات ہے. تو ان حصوں کو دیکھتے ہوئے نہ صرف حج کے دوران یہ احتیاط کرنی چاہیے, بلکہ ہر پہلو وہ جو قدم عبادت کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں ان میں ان حصوں کو ثانوی حیثیت پر رکھنا چاہیے, اولیت پر نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ وہ ہے جو اصول قرآن کریم بیان فرما رہا تھا. اگلے حصے میں فرمایا, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, پھر جب تم عرفات سے واپس چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. قدیم رواجات میں یہ بھی ملتا ہے कि तवाफ के लिए जब लोग बाहर से आते थे तो उनसे कुछ न कुछ जजिया कुछ न किसी मद में पैसे लिए जाते, और जिसे वो कबीले या वो लोग जो जिनकी जिम्मेदारी थी जिनकी जिम्मेदारी में बैतुल्ला शरीफ था अहले कुरैश का वो तबका, वो जिसे चाहता था लिबास देता था और जिसे वो लिबास न दे वो बेलिबास तवाफ करता था। और वो तवाफ का अंदाज ये होता था कि वो अपना शोर होगा है, शोर मचा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं और बेलिबास हैं। जिसे वो लिबास देते थे क्या अफजाना था कितना था, लेकिन उनके दिए न दिए गए जो जो लोग थे जिनके पास वो लिबास नहीं होता था वो नंगे तवाफ कर रहे थे और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे होते थे और तरह तरह के रिवाजात थे। उनमें एक रिवाज ऐसा भी था कि जब बात हज के सफर की आती थी अरफा की तरफ तो वो लोग जो बाहर से आए होते थे उनको तो मुजलफा से आगे अरफात की तरफ भेजा जाता था, लेकिन खुद जो अहले कुरैश थे वो ये कहते थे हम तो मुतवल्ली हैं बैतुल्ला की, हमें जरूरत नहीं है कैद हरम से हम बाहर जाएं, हमारा यहीं तक आकर इबादत पूरी होगी। अब इबादत क्या है, वहां भी तो रस्म रिवाजात थे, अपने अबाओ अजदाद की तारीफें थी और वुसअत थी उनके कलाम में, अरबी जबान बहुत वसी है और अरबी जबान के ये जो लोग अरब थे ये बहुत बहुत वुसअत रखते थे कलाम में और इनका बहुत खूबसूरत कलाम, एक चरवाह भी अगर कोई जुमला कह देता तो अजम से उसके मुकाबले में दूसरा मिसरा को नहीं कह सकता था, इतनी वुसअत थी इनके कलाम में। तो वो सारा जोरे बयान जो है वो जोरे अल्फाज जो है वो जितना बहर है इसके इल्म के हवाले से वो सारे का जो जोर सर्फ होता था वो अपनी तारीफ पर सर्फ होता था और अपनी जात को साबित करने के लिए अपने अजदाद की जो बुलंदियां हैं वो बयान की जाती थी। चूंकि हम जब बात करते हैं ना कि हक से दूरी के जब मौजू कर आता है तो हक से दूरी में बंदा फकत फिर अपनी जात में आकर जम हो जाता है। हकूक व फराइज की तकसीम तो दीन इस्लाम देता है और जब बंदा दीन इस्लाम से दूर होता है तो फिर सारी जिंदगी का जो मासल है वो फकत जात रह जाती है। और अगर आप खानदान या आबो अजदाद की तारीफों को भी देखें, जो तारीफ वो करते थे या आज अगर कोई फकत खानदानी तारीफ कर रहा है, आप अगर गौर करें तो उसके फिक्रे बताते हैं कि वो वाकई में अपनी तारीफ में लगा हुआ है कि वो अपनी शान की बुलंदी के लिए अपने अजदाद की बात करके मैं वो हूं जिनके पहलों ने ये किया। अब वो साबत वो अपनी अना को करना चाहता है, बुलंदी अपनी बताना चाहता है, इजहार उसकी अपनी जात का है भले वो बात अजदाद की कर रहा हो। तो ये वहां रिवाज था कि वो सारा कलाम वो सारा बयान जो था वो अपने अजदाद की तारीफ में होता था, उनके वाकयात के बयान में होता था और मुकाबलतन बातें हो रही होती थी। और जब बात आगे अरफा की आती थी और मैदान अरफा में दिन के ढलने से लेकर शाम तक मगरब तक जो वक्त है ये हज के फराइज में बहुत बड़ा फर्ज है, वहां से जो सफर है मुजलफा की तरफ और मुजलफा में आकर जो शाम की नमाज मगरब और इशा की पढ़ी जाती है, फिर इस मगरब और इशा इस मगरबैन से लेकर फजर की अदायगी तक फिर वहीं क्या है, फजर की अदायगी के बाद हुजाज कराम जब वो मना की तरफ और फिर आगे अपने उस तसलसल में आते हैं आज के। लेकिन जब बात अरफा की आती थी तो फिर अरफा में वो लोग जाते थे जो खित्ते अरब के बाहर से आए होते थे, जो अहले मक्का थे या जो मुतवल्ली थे वो कहते थे हमें तो जरूरत नहीं, हमारी तो यहां इबादत होगी, वो वहीं अपने अजदाद की तारीफ करके वापस पलट जाते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इरशाद फरमाया कि उस रब से रोजी की बात जो अता फरमाने वाला जो रजाक है, हम तो मरजूक हैं, जो रजाक है और उसकी शान है उसने पैदा फरमाया है तो वो रोजी भी अता फरमाएगा, जब तक हयात है तो जो जरूरियात हैं उसकी शान है वो हर एक को अता फरमा रहा है और फकत उन्हें नहीं अता फरमा रहा जो उसको और उसके हबीब को मान रहे हैं, वो तो उन्हें भी अता फरमा रहा है जो शिर्क और कुफर भी कर रहे हैं। तो अव्वलियत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो तल्लक है और वो तल्लक हम असरी का नहीं है कि एक जैसे के हैं, क्या एक जैसे का तल्लक है जैसे हम समझ लेते हैं, عمومی طور پر جب ہم اپنا تعلق بارگاہ ایشدی میں سوچتے ہیں تو آپ غور کیجئے گا، ہم نے کچھ وقت اچھا گزارا تو ہم کہتے ہیں اب اللہ راضی ہو، پھر جب ہم کچھ غلطی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ ناراض ہو۔ آپ شیطان مردود کی جو فرصت کا مانگنا ہے اس سے بھی دیکھ لیں، اس مردود کو بھی یہ یقین تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کس سے واقعے کا غالبہ نہیں ہو سکتا، تو میں نے غلطی زیادتی جو بھی کی ہے اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین کسی کیفیت سے مغلوب ہو جائیں، جیسے کوئی غصے میں مغلوب ہو کر ایسا عمل اختیار کر لیتا ہے جس میں بعد میں اس کو ندامت ہوتی۔ تو اس نے بھی فرصت اللہ سے مانگی جو مردود ہو گیا، اور ہم تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرب کے لیے پیدا فرمائی، اس کی کتنی کرم اور عطا ہے۔ اور جب ہم اپنا تعلق عند اللہ دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں تو میں نے اچھی نمازیں چار پڑھ لی ہیں، چار دن پڑھتا ہوں، اب اللہ راضی ہو۔ آج کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کمی بیشی سے میرے اللہ کریم جو ہیں وہ اب تو ناراض ہو گئے ہوں گے، اب میں مزید نماز کس منہ سے پڑھوں۔ تو یہ وہ سوچ ہے جو ہم اپنے مطابق سوچ رہے ہیں۔ جب بات اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کی آئے گی تو وہاں تعلق بندگی کا ہے، برابری کا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق وہ دوستی نہیں ہے جو ہم اپنی معاملات زندگی میں ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھ کر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بندگی ہے۔ اور جب بات بندگی کی آئے گی تو بندگی کیا ہے کہ تو نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ کیسی ہے، وہ حدود و قیود کون سی ہیں، محمد الرسول اللہ، جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے وہاں سے اس چیز کی شہادت مل جاتی ہے کہ وہ پہلو جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ حدود و قیود جو ہیں وہ شرعی ہیں۔ پھر جب عرفہ تک جانے کی اور آنے کی بات ہوتی ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ جب حجاج کرام کو دیکھا جاتا ہے، آج ہم بھی بے شمار مخلوق جنہیں یہ موقع نصیب ہوا وہاں جانے کا، وہاں پر حج کی ادائیگی کا، عمرے کی ادائیگی کا، حرمین شریفین میں حاضری کا، بے شمار مخلوق ہے جنہیں موقع ملا۔ پھر آج کی ایجادات ایسی ہیں کہ اگر کسی کو موقع نہیں ملا تو اس نے تصویری حصے میں جو ہیں وہاں کی جو تصاویر ہیں وہ دیکھ لی ہیں، ریکارڈنگ دیکھ لی ہیں، میڈیا دکھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک طرح کا لباس ہے، ایک طرح کا انداز ہے، ایک حصے میں جو ساری لاکھوں مخلوق جو ہے وہ سرگردان۔ تو وہاں سے جو ذات کی حیثیت ہیں ان کی نفی بھی ملتی ہے کہ روزگار تو اللہ سے مانگو، اور اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع زندگی بسر کرو اور اسی کی یاد میں بسر کرو، اس میں تمہاری دنیاوی حیثیتیں بھی نہ ہوں۔ وہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں مزدلفہ میں جہاں قیام کر رہا ہوں ساتھ جو دوسرا بندہ عبادت میں وہ عبادت ہے، یہ شاہ ہے یا فقیر ہے۔ اور اسی طرح کے پہلو میں جب عبادت کی جائے گی تو پھر وہ اعلیٰ حصوں میں ہوگی، لیکن اگر حج کے اس حصے میں یا عبادت کے کسی حصے میں بھی اپنی حیثیت کو دخل دینا شروع کر دیا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شرف قبولیت کا مقام ہے وہ حاصل ہو سکے، کہ جس کے لیے بندہ وہاں گیا یا جس قرب کے حکم کی تعمیل کے لیے حج کا جو ہے حصے یا عبادات کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور میرا یہ ذاتی مشاہدہ کہ اس وقت میں بھی جب لاکھوں کا مجمع ہے اور کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، اللہ کریم باسیت امتی جو ہمارا تعلق ہے ایک امت کے، وہ محبت جو عظمت ہے اس انسان کی بحثیت مسلمان، اس میں ایک دوسرے کا درد دے تو دے اور وہ ہمارے ہمیں نصیب ہو، لیکن اگر آپ اس لاکھوں کے مجمع میں ایسے نظر گھما کر دیکھیں تو اجنبی چہرے ہوتے ہیں، آپ کی شناسائی نہیں ہوتی، لباس ایک طرح کا ہے، میو عبادت ایک طرح کے پہلوؤں میں ہے، لیکن ایسے چہرے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں لگتا کہ اس چہرے کو میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، یا مجھے ضرورت پڑ رہی ہے تو میں اسے آواز دے سکتا ہوں، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اسے بلا سکتا ہوں، ایسے مجمع کو دیکھے تو نہیں لگتا۔ لیکن وہاں بھی جب توکل کر لیا جائے کہ جو کچھ ہے وہ میرے مالک کل کائنات کا ہے، جو میری ضرورت ہے، جو میری حیثیت ہے، جیسے میری صحت ہے، میں حاضر ہوں میرے مالک، تو اس طرح دھکا نہیں کسی کو لگتا، مالک کل کائنات سنبھال لیتے ہیں، اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہاں پر میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ میں احباب سے رابطہ کر لیتا جو وہاں میرے بیٹھنے اٹھنے کا انتظام کر لیتے، میرے لیے کوئی سہولت جو دنیاوی ہے اس میں جو جہاں جہاں تک ممکن ہے وہ اس میں کوئی میرے لیے بہتری کر دیتے، یہ میرے لیے آسان تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ میری اس حیثیت کا ہونا یا میرے ان تعلقات کا ہونا، یہ پھر اگر سوچا جائے تو اس میں ذات میری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن اگر اس کمی کوتاہی میں بھی کوئی اگر دخل آ جائے کہ بندہ کو یہ سمجھے کہ وہاں میرے تعلقات ہیں، تو وہاں پر یقین مانے اس میرے کو چھوڑ کر، ان تعلقات کو چھوڑ کر، اس شناسائی کو چھوڑ کر، ان سہولتوں کو چھوڑ کر، جب اللہ جل شانہ پر توکل کیا گیا، آپ یقین مانے کسی جگہ یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہاں کوئی جاننے والا ہوتا اور میری مدد کرتا، میں نے نہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں میں اپنی شان بیان کر، بات یہ ہے آپ حجاج کرام سے پوچھئے گا، جو بھی اس لیے سے داخل ہو گیا اس رش میں، اس لاکھوں کے مجمع میں جہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب جو کھانے کا وقت ہے میں کھاؤں گا کہاں سے، سونے کے حالات میں سوؤں گا کہاں، کچھ سمجھ نہیں آتی، اس لاکھوں کے مجمع میں بھی وہ رب کائنات ہر ایک کی ہر لحظے کی ضرورت پوری فرما رہا. تو وہاں پر وہ نہ حیثیتیں رہتی ہیں نہ وہ تعلقات، تو ایک سطح رہ جاتی ہے، اس ایک سطح کے تحت رہتے ہوئے مقصود جو ہے وہ حصے ہوں جن کا حکم ہے. اور وہاں کیا ہے، فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس چلو تو مشعر حرام میں یعنی مزلفہ میں اللہ کا ذکر کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ذکر الہی کی بات آتی ہے اس میں عرفات کے حصوں میں بھی شام تک کے قرآن کریم میں ملتا ہے اسلام میں کہ وہاں بھی اللہ کی یاد اور اس کا ذکر جو ہے اسے بھی کیا جائے، کثرت سے کیا جائے، اور یہاں مزلفہ میں بھی یہ بات آ کر مل رہی ہے. اور اگلا حصہ جو آتا ہے نا، وَذْكُرُوا حُکَمَا حَدَاكُمْ، اور جیسا تم کو سکھایا گیا ہے. اب یہاں کوئی بندہ بیٹھ جائے اس بحث میں کہ جی میں کون سا ذکر کروں اور اس ذکر کی اہمیت مجھے بتائیں، کما حداکم، اور اگلے حصے میں ہے کہ یہ سارا کچھ تم نہیں جانتے تھے، تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے وہ کیا ہے، کان خلقہ القرآن، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اور وہ یعنی جو کچھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب ہر پہلو، ایمان ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، اس سارے اور اس شب و روز کی زندگی کا سارے کا سارا جو تسلسل ہے، جب اس میں اس پہلو کو دیکھا جائے گا کہ جو عند اللہ پسندیدہ ہے، وہ سارے حصے ذکر میں آنا شروع ہو جائے. کوئی حصہ عملی ذکر میں آ جائے گا، کوئی حصہ لسانی ذکر میں آ جائے گا. اور جب کیفی ذکر کی بات آتی ہے تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیفیت وہ ہوتی ہے جسے کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا ہے نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے. کچھ چہرے کے اضطراب سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مضطرب ہے یا خوش ہے، لیکن نہاں خانہ دل کی جو حقیقی کیفیت ہے اس سے دوسرا آشنا کلی طور پر نہیں ہو سکتا ما سوائے اللہ رب العالمین. اب جب بات اللہ کے ذکر کی آتی ہے تو آپ غور کریں کہ تمام عبادات، تمام حصوں کا، تمام پہلو جو اذکار ہیں، ان تمام کے حصول کو دیکھیں تو ایک قرب الہی کی کیفیت ہے، ایک معرفت باری تعالی کی کیفیت ہے. اور اللہ کریم عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے جو حصے ظاہر سے ہیں یا جو ہمارے اذکار باطنی حصوں میں بھی ہیں، ہمارا اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق میری عبادات ہیں. یہ اس کی شان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، وہ قبول فرماتا ہے. پھر اصولی بات جو ہے کہ جو اخروی حیات کی کامیابی ہے یا جو بخشش ہے، اس کا انحصار میرے سجدوں یا میرے سجدوں میں جو میری کیفیت ہے اس پر نہیں ہے. اللہ قبول فرمائے تو ہم تو کمزور لوگ. اخروی جو کامیابی ہے یا افضل آباد جو کامیابی ہے، وہ فقط اللہ جل شانہ کے کرم اور رحم سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے، اس کے احسان سے ہے، اسے کوئی ذاتی طور پر حاصل نہیں کر سکتا. انسان اظہار تشکر کی کیفیت سے نہیں نکل پاتا, اور جب اظہار تشکر کی کیفیت سے ہی نہیں نکل پایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تو ابھی قرض خواہ رہ گیا, اس کا تو ذمہ جو قرض ہے وہ نہ ادا کر سکا, تو اس سوچ میں یا اس گمان میں کہاں پہنچ جائے کہ میرے سجدوں سے اللہ کی رضا مجھے مل رہی ہے یا اخروی جو یا ابدی جو کامیابی ہے اسے میں حاصل کر لوں گا. تو فقط اللہ کے کرم اور اس کے احسان اور اس کی مہربانی سے ہے. اور جب ذکر کے طریقوں کی بات آتی ہے تو میں پہلے عرض کر آیا ہوں کہ رواجات میں اجداد کی تعریفیں بھی تھیں, کاروباری حیات بھی تھی, اور ذاتی جو بڑائی اور شان کا بیان تھا وہ بھی تھا, اور بے شمار خرافات تھیں, الفاظ ایسے کہ جو بیان نہ ہو سکیں, کردار ایسے جن کا اظہار نہ کیا جا سکے. تو ان تمام خرافات کو عبادت سمجھا جاتا تھا, اور پھر فقط ماز سارے اس حصے سے مقصود دنیا کی جو ضروریات تھیں ان میں تھیں. اور ایک نقطہ یہاں سے اور ضمناً بھی عرض کرتا جاؤں کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, فرائض میں کتنا بڑا حکم ہے نماز کا اسے پڑھتے ہیں, حج بیت اللہ کے لیے سفر کا کرنا, پیچھے جو اپنا اہل خانہ ہے یا لوگ ہیں ان کی ضروریات کا پورا کرنا, سفر کے اخراجات کا پورا کرنا, اس سفر میں کوئی تکلیف آ جائے, کوئی صحت بیماری کے مسائل آ جائیں ان میں سے گزرنا, اور ایک مفلسی کی زندگی کا جو ہے پہلو اس سارے سفر میں دیکھتے ہوئے پلٹ کر آنا, اس سارے کا مقصد اگر ہماری دعا میں یہ ہے کہ یا اللہ مجھے دولت بڑی دے دے, یا اللہ مجھے صحت بڑی دے دے, یا اللہ جیسے میری اولاد ہو ایسا کوئی نہ ہو, تو پھر اللہ کے حضور جا کر بیت اللہ شریف میں اور حج کے موقع پر اتنے عظیم عظمتوں کے موقع پر جہاں پر یہ ارشاد ملتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا, ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے, اس کی غلطیاں اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہاں جا کر بھی مقصود اگر دنیا ہی ہے تو پھر وہاں حاضری سے ہم نے کیا حاصل کی. کیونکہ یہی دنیا میں پہلے بھی عرض کر آیا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ فانی جہان ہے, یہ ختم ہو جائے گا, رہنا اللہ کا نام ہے, اور کامیابی اسی میں ہے جسے تعلق مالا نصیب ہوگا. تو جب ہم عبادات کے افزانے میں ضروریات زندگی کو منسلک کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو سجدہ ریز نہیں ہو رہا ضروریات زندگی تو مالک کل کائنات انہیں بھی دے رہا. تو اللہ کریم کو پسند ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا جائے, اللہ کریم ضرورت بھی پوری فرماتے ہیں, راضی ہوتے ہیں اور اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں, لیکن بندگی کا تعلق ہی اگر جوتے کا تسمہ رکھ لیا جائے تو پھر کون سے شعور کی بات ہے؟ کیا یہ پہرا یا یہ انداز جو ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ یہ ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے. تو جب ہم وہاں جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں اور دنیا کو مقصود رکھتے ہیں, اسے کاروباری حیات سے لے لیں یا جو ہمارے احساسات کے حصوں میں آئے یا ہمارے نزدیک بہتر اور اعلیٰ ان کے حصوں سے ہے, تو پھر وہ کیفیت ہم پر نہیں آتی. تو یہی سبب ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ تو حاجی لکھا ہے, الحاج لکھا ہے, لیکن جس کردار کو لے کر گئے تھے پلٹ کر آیا تو وہ کردار ہمارے ساتھ ویسے کا ویسے ہی. اگر وہ کردار جو لے کر گئے تھے غلطی اور کمزوری کا اور واپس آ گئے اور وہی غلطی اور کمزوری ہمارے ساتھ ہے, تو حج کی جو شرف قبولیت ہے وہ کیا ہے؟ پھر جو ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کا حج قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا ہو, اس کی کوئی ایسی غلطی کوتاہی جو ہے اس کے ساتھ نہیں رہتی, اللہ رب العالمین کرم فرماتے ہیں, احسان فرماتے ہیں, اسے معاف فرما دیتے ہیں. وہ جسے اللہ جل شانہ سے معافی نصیب ہوئی ہے اس کی حیات پھر ایسے ہوگی کہ جیسے پہلے تھا اور جس طرح کے حالات میں پہلے گیا تھا, اگر بولتا ہے تو نہیں خیال سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے, لین دین کرتا ہے تو تول کا خیال نہیں کرتا, دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا, اپنے فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتا, اگر یہی بہر ہے جس میں سے گیا ہے اور پلٹ کر یہی ہے, تو پھر اس کا حج کیا قبول ہو؟ تو ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہو, جس عبادت کا بھی وقت ہو اور جو اختیار کی جا رہے, اسے نیت سے لے کر ادائیگی تک اسے جانچنا اور دیکھتے رہنا چاہیے کہیں نہ تجاوز ہو جائے اور نہ کہیں کمی ہو جائے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ وہ اصول و ضوابط بیان فرمائے گئے ہیں جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، قیام صلات قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اب طہارت بیان فرمائی، اب کیسے ہے، کس طرح ادائیگی ہے، کس طرح اس کے ایک ایک حصے میں کیا کیا پڑھنا، یہ سارے کے سارے وہ حصے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہیں. اور آج اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز قائم کر لی ہم نے اپنے دل میں قائم کر لی تو یہ کافی ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اسے کفر کہا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے، فاسق فاجر جو لفظ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، اسے حق نہیں کہا جا سکتا. تو اسی طرح جب اصول دین کے قرآن کریم میں بیان فرمایا حج سے متعلق اور اذکار سے متعلق یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو وہ سارے حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق بیان فرمائے، یا وہ حصے جو اللہ نے زندگی کے پہلو میں بیان فرمایا، وہ تمام حصے وہ آ جائیں گے جو عند اللہ مقبول ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل پر مور سب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بغیر ممکن نہیں. اور جو تمہیں سکھایا گیا، تم نے تو کمال کیا کہ گالی گلوچ کی، بے لباس ہو گئے، اپنی اور اپنے اجداد کی تعریف کی نہیں، جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب اس کو اختیار کرتے، اور آپ کے سکھانے میں زندگی کا ہر پہلو ہے، شب و روز کا جو تسلسل ہے اس میں جو انسان کی ضرورت، ایک ایک پہلو تعلیم فرمایا گیا، جب اس ایک ایک پہلو کا خیال رکھا جاتا ہے اور ذاتی ضرورت کو بھی غور فرمایا، ہم نے لباس تبدیل کیا، ہر ایک نے لباس تبدیل کرنا ہے، ہر ایک گھر میں بھی داخل ہو رہا ہے، گھر سے باہر بھی جا رہا ہے، کھانا کھا بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، جب یہ سارے اعمال اختیار کر رہے ہو تو کیوں نہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ اس میں سنت کیا ہے. لباس اتارنا ہے تو کس ہاتھ سے آپ نے اتارا، لباس پہننا ہے تو کس ہاتھ سے آپ نے پہنا، تو کیا زندگی کا لمحہ لمحہ ذکر نہیں ہو جائے گا، ایک ایک حصہ عبادت کے درجوں میں نہیں لکھتا چلا جائے گا؟ تو اس تعلق کی بات ہے. اور جب بندہ عبادات اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا نصیب ہو، تو اس کا اجر اور ثواب جو موقع پر اسے ملتا ہے وہ مزید، وہ تعلق جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں خلوص نصیب ہوتا ہے. اور جب بات اذکار کی آئے گی تو سارے بہر جو زندگی کے ہیں، جو سہلے ہیں، جن کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ سارے حصے ہیں پھر جو ذکر کے درجوں میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر یہ جو ذکر خفی کی بات آتی ہے، اور پھر بات آتی ہے اللہ اللہ کرنے کی، یہ وہ میت کی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ ہما وقت احساس اور ایمان کی یہ کیفیت کہ میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے اور مجھ سے زیادہ قریب، اتنا قرب اپنا نہیں رہتا جتنا قرب اللہ کا محسوس ہوتا ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے جو بندے کے ایمان کو یہ تازگی رکھتی ہے کہ معمولات یا لوگ یا دنیا ان کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، اولیت جو ہے وہ بندگی کی ہے. اور بندگی کیا ہے؟ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات. آگے حصے میں ارشاد فرما وَإِن كُنْتُمْ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم ان طریقوں کو نہیں جانتے تھے. یہی جو بات میں کرتا آ رہا ہوں، یہی اگلی آیہ کریمہ کا اس حصے میں جو بیان فرمایا گیا، وہ یہ کہ تم یہ نہیں جانتے تھے. تو جو کچھ ذاتی مرضی سے اختیار کیا وہ تو ہمارے انسانی معاشرے کی بھی تزیق تھی، ایک جگہ رہن سہن مشکل تھا، قتل و غارت تھی، اولاد کا دفنانا تھا. لیکن جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس میں ہر ایک کی حیثیت، والد کا مقام کیا ہے، والدہ کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بھائی کا مقام کیا ہے، اولاد کا مقام کیا ہے، معاشرے کے لوگوں کا مقام کیا ہے، آپ یقین مانیں دین اسلام بندے کی اپنی جو وجود ہے اس کی ضروریات کی تکمیل کا حکم دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو مخاطب ہے، سب سے پہلے بندے کو مخاطب ہے، اس کی ضرورت کا جاننا اور پھر مخلوق تک پہنچانا اس کے ذمہ آتا ہے. تو اپنے وجود کا سنبھالنا بھی عند اللہ پسندیدہ عمل ہے, اور اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت کیا جائے تو اسے بھی عبادت کے درجے نصیب ہوتے ہیں. تو جو بات اس سارے حصے کو جو میں نے آپ کے سامنے آج آیا کریمہ تلاوت کی ہے, اگر میں اسے ایک پہرائے میں ساری گفتگو کو سمیٹتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی عبادات جو ہیں اس میں مقصد اللہ کی رضا کو رکھے. دنیا اور دنیا کی ضروریات عارضی ہیں, اور وہ رب العالمین ہر ایک کی ضرورت پوری فرماتا ہے. سبب اختیار فرمائیں, اس کی ذات پر توکل رکھیں, اور مقصود جو ہے وہ اخروی کامیابی کو رکھیں, اور اس کے لیے اپنی حیات کے ایک ایک لمحے کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرمائیں. اب کسی بھی پہلو پر جب بات کریں گے تو عمومی ذات تک جو ضرورت ہے عمل کے لیے شناسائی موجود ہے. اب وہ کون سی طاقت ہو جو بندے کو عمل پر مجبور کر دے؟ اگر آپ بحثیت مسلمان اس طاقت کو نام دینا چاہتے ہیں تو اسے نام دے لیں ایمان کا. ایمان ایک کیفیت ہے, وہ ایسی چیز نہیں کہ جس کی جسامت ہے کسی نے اس کو ہاتھ پر اٹھا رکھا ہے یا بھاری ہے کسی نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے, یہ بات نہیں, ایک کیفیت. اللہ رب العالمین کی جو یاد ہے اور جب مقدم ہو جاتا ہے نا یہ تعلق جو ذات باری تعالیٰ کا ہے, تو ایمان مضبوط اور راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایمان مضبوط اور راسخ ہو جائے اس کی نشانی ہے میں نے نماز پڑھی اور بے حیائی جا کر بات بے حیا بات کر دی, میری آنکھوں کو حیا نہ آیا, برائی میں جا کر داخل ہو گیا, تو مجھے پلٹ کر اپنی نماز کو دیکھنا ہے. میری نیت کیا تھی, جو شرائط ہیں وہ کیا تھیں, جو ادائیگی کے حصے ہیں وہ کیا تھے, میرا مقصود کیا تھا. اگر سارے حصے جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے تحت میں نے نماز ادا کی ہے تو وہ مجھے روک لے گی. اخروی ثواب کیا ملے گا, کتنا ملے گا, وہ بات ہے, لیکن جو موقع پر نصیب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ حصے جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ میری زندگی سے خارج ہونا شروع ہو جائے. اگر تجاوز ہے تو اس میں رکاوٹ آنا شروع ہو جائے گی, دل متذبذب ہو جائے گا, مزاج کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی, تکلیف دیں گی. تو جب بات اذکار کے حاصل کی آتی ہے تو ایک لحظے کو سوچیں تو سے کہ ایمان کا درجہ یا ایمان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ لمحہ لمحہ یہ محسوس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو, پھر قرب کو اتنا محسوس کرے کہ ذات بعید ہو جائے, اولیت قرب الہی کو ہو جائے, اس ایمان کا حامل جو شخص ہوگا اس کے معاملات کیسے ہوں گے؟ چونکہ آپ یا میں تو معاملات کو دیکھ رہے ہیں, وہ معاملات پر جانے سے پہلے نیت کے خالص ہونے کو ٹٹول رہا ہوگا. اس نے ترازو اپنا جو عمل اختیار کرنا ہے اس کے لیے جو محرک ہے اس کے نیا خانہ دل میں, اس نے اس کو ترازو میں رکھا ہونا ہے کہ میری نیت میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین ایمان کی یہ چاشنی ہمیں عطا فرمائے, ہمیں عبادات اس طرح اختیار کرنے کی توفیق دے جو عند اللہ مقبول ہوں, جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوائی ہے. اس کے لیے ضروری ہے دین اسلام کو سمجھیں, جانیں, اپنی زندگی کے معمولات یا ضروریات زندگی کے لیے ایک مزدور گینتی جو مارتا ہے نا وہ بھی استاد کو دیکھتا ہے, اس کو کہتا ہے لگتا ہے تم نے پہلے گینتی نہیں ماری. وہ گینتی کا مارنا بھی سکھاتا ہے اور بچے سیکھتے ہیں اور پھر اچھے مزدور ہوتے ہیں. صرف گینتی مارنی ہے, اس میں کوئی حساب کتاب نہیں لکھنا, اس کے بھی سکھایا جاتا ہے. تو جب بات دین کی آئے تو ہم نہ سیکھیں اور کہیں یہ علماء کے ذمے ہے تو یہ زیادتی نہیں. اور جو اس گینتی کے سیکھنے سے حاصل ہوگا وہ رزق ہوگا, اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے ہر ایک کا رزق مقرر کر دیا اسے پہنچے گا. اور اس کا سیکھنا وہ فرماتا ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ عارضی اور وقتی زندگی ہے, اس کو اس طرح بسر کرو جس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے, تو تمہیں رضا بھی نصیب ہوگی, ابدل آباد کامیاب ہوگی. तो हम वहां जरूरत महसूस नहीं कर रहे, तो फिर बात समझ आती है ना कि मानते तो हैं, उस मानने के साथ अहमियत का वो दर्जा नहीं है कि हम अमल पर जाएं। ये अज़कार का हासिल है, अल्लाह अल्लाह का हासिल है। और जब कैफियत कल्बी की बात आती है तो मैंने अर्ज किया कि ईमान भी वो हिस्सा है जो गैर मरी है और उसका वजूद नहीं है, वो कैफी है। और जब कैफी हिस्सों में अल्लाह अल्लाह की जाती है तो इसमें ज़ात की बरकत उस ईमान को इतना मजबूत कर देती है कि ये हयात जिसमें हमें प्यास भी लग रही है, जिसमें हमें भूख भी लग रही है, जिसकी चोट तकलीफ और दर्द भी दे रही है, जिसमें तड़प है, प्यारे के आने की खुशी है, प्यारे के जाने का दुख है, ये सारे बहरे, लेकिन ईमान सिखा देता है, समझा देता है ये अर्जी और फानी जान है, हमेशा अल्लाह का नाम है। और अगर तुझे कामयाबी चाहिए तो तू उन पहलुओं को इख्तियार कर जो इंदल्ला पसंदीदा है। अल्लाह करीम मेरे और आपके हाल पर रहम फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।